خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے کہ اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب مرتکب ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. دل میں نیت حاصل ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے تو عربی میں کہہ لیں جبکہ اس کے معنی پر نظر ہو. نوئی تو سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا، دم کی آوانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، افطاری سامنے آ گئی، تو اب افطار کرنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے نیت نہیں ہو سکتی. البتہ ثواب کے لیے اب بھی ہو سکتی ہے، کر لیجیے. پھر کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اب افطار کرنے میں یا کھانے پینے میں یا سونے میں حرج نہیں. رسالہ زیادہ علیہ السلام، پیج نمبر 14، فرمان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تم اپنی مجالس کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 سن ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 18 روزہ ہے. عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب، یعنی درست دے سکوں ضروری نہیں. اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں وائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بنگلہ زبان میں ایک سوال اردو خلاصے کے ساتھ.
نام محمد شام سلام، امی عمان تھے بولتے تھے. তো আমার জানার ইচ্ছা এবং আমার শেখার ইচ্ছা, আমি শিখতে চাই কাজের নামাজ বা সালাত তাজ্জির নামাজ, এই দুইটা নামাজ কি নিয়তের সময় সুন্নত বলা হবে না নফল বলা হবে? ওটা নিয়ে আমার একটু ভুল হইতেছে, ওটা আমি সংশোধন করার জন্য প্রশ্ন করলাম যাতে আমি সমাধান হতে পারি.
প্যারে আমি রাহেল সুন্নত ইসলাম ভাই নে জো সওয়াল কিয়া ইসকা উর্দু খুলাসা কুছ ইউ হ্যায়. ইসলাম ভাই জাননা চাহতে হ্যায় কি তাহাজ্জুদ নামাজ আর সালাত তাসবিহ کا نماز، یہ دو نماز میں نیت جب کرنا ہے تو کیا سنت کا کرنا ہے یا نہیں؟ اسلام بھائی کا کچھ ڈاؤٹ ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اسلام بھائی اصلاح کے لیے رہنمائی مانگ رہا ہے، تو براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے.
یہ دونوں نمازیں نفل ہیں، ان میں نفل سنت کہنے کی بھی ضروری نہیں ہے. صلاۃ و تسبیح کی نیت کرتا ہوں، میں تہجد کی نیت کرتا ہوں، یہ بھی کافی ہے. زبان سے کہنا بھی شرط نہیں ہے. دل میں پتا ہو کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، دل میں یہ ہو کہ میں اس وقت صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہوں، یہ بھی نیت کافی ہے. زبان سے دوہرا لینا جبکہ دل میں نیت موجود ہے، یہ اچھا ہے، اس میں ثواب ملے گا، افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عامر عباس عمان سے عرض کر رہا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبرستان جانے کے کیا آداب ہیں، اور کسی قبرستان میں اگر کسی بھائی کی والدہ ماجدہ اور دادی محترمہ کی بھی قبر ہو تو ادب کے لحاظ سے پہلے کون سی قبر پر حاضری دی جائے؟
قبرستان کے آداب میں سے یہ کہ جب قبروں کی طرف جائے تو قبرستان میں جائے تو اپنے جوتے اتار دے، اور اگر کانٹے وغیرہ ہیں تو پتھر ہے کنکر ہے اور تکلیف ہوگی پاؤں میں تو پہنے رہے، ورنہ آداب یہ کہ اتار دے. اور ہرگز قبروں پر پاؤں نہ آئے، کہ قبروں پر پاؤں رکھنا، مسلمان کی قبروں پر پاؤں رکھنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی راستہ قبریں مٹا کر بنایا گیا ہے تو اس پر بھی چلنا حرام ہے. اگر شک ہے کہ شاید یہاں پہلے قبریں تھیں تب یہ راستہ بن گیا ہے، تب بھی اس پر چلنا حرام. قبلے کی طرف پیٹ کر کے قبروں کے جو چہرے ہیں اس کی طرف رخ کر کے سلام کہے، مثلا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، اور بھی دعائیں ہیں اس طرح پڑھے. اور وہاں کھانا بھی مناسب نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے کہ یہ مٹی کے ڈھیر وظاہر تو مٹی کے ڈھیر ہیں، لیکن کہیں کسی کے اندر جنت کا باغ بنا ہوا ہے، کسی کا دوزخ کا گڑا. اور اپنی موت کو یاد کرے. اصل قبرستان جانے کی لوجک اور حکمت یہی ہے کہ بندہ اپنی موت کو یاد کرے. لیکن ہم لوگ عام طور پر رسمی طور پہ جاتے ہیں، جنرل بات کر رہا ہوں، تو اس لیے اپنی موت کو یاد کرے کہ میرا بھی یہی اصل ٹھکانہ ہے. دنیا میں تو 50, 60, 70 سال مل گئے، 100, 125 تو شاید ہی کسی کو ملے، تو پھر بھی قبرستان. اور قبرستان میں پھر پتہ نہیں کتنے 100, کتنے 1000 سال رہنا پڑے، اس کے بعد ہی قیامت آئے گی ظاہر. تو اصل ٹھکانہ یہ ہے، اول منزل اس کو بولتے ہیں قبر کو، لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا. اچھا، ماں اور دادی کے تعلق سے تو کوئی تفصیل تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن ظاہر ماں کا حق زیادہ ہے اور دادی کا اتنا نہیں ہے جتنا ماں کا ہے. تو پہلے اس حساب سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کو سلام عرض کرے، اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو پھر دادی کی خدمت. ہم حرج تو پھر بھی نہیں ہے. اب یہ بزرگوں کے مزارات پہ بھی اس طرح کی تقسیم ہے ویسے، کہ داتا صاحب کے پاس حاضر ہونا ہے تو میرا حسن رنجانی کے پاس غالباً بولتے ہیں پہلے وہاں حاضری دیں. اب یہ پہلے کے بزرگ لوگوں کی تقسیم ہے، اس میں کوئی شرعی طور پر تو کوئی حرج نہیں ہے، ڈائریکٹ کے داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسلامی بہن کی طرف سے سوال ہے، ہمیں ماہ رمضان میں عبادت کرنے کے لیے وقت کم ملتا ہے، ہمیں سحری افطاری میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کی تیاری میں، کیا ہمیں ثواب ملے گا؟
سحری افطاری یہ بھی عبادتیں ہیں البتہ، اب اگر اہل خانہ کی خدمت شوہر کا حکم کی بجاوری کر رہی ہے، گھر کے جو بھی ہیں افراد ان کی دل جوئی کے لیے کر رہی ہے، دل جوئی تو ہوتی ہے ظاہر، تو یہ بھی ثواب کے کام ہیں. یہ نیتیں کر لے، نیتوں کے بغیر تو ثواب ملتا نہیں ہے، تو اچھی اچھی نیتیں کر لے. اس میں گھر کا امن قائم رکھوں گے، اور آپ بول دیں کہ میں تسبیح لے کے بیٹھتی ہوں اور یہ میں نہ سموسے تلوں گی، نہ کباب، نہ بریانی پکاؤں گی، چاول ابال کے دے سکتی ہوں، تو پھر جو گھر کا امن تباہ ہوگا وہ سب سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح گھر کا امن قائم رکھوں گی، اپنا گھر آباد رکھوں گی، اپنے شوہر کی اطاعت کروں گی، شوہر کی اور ان کے بھائی بہنوں کی، ان کی امی ابو کی، سب کی دل جوئی کروں گی. یہ اچھی اچھی نیتیں ہونا سمجھ میں آتا ہے، اس طرح کی کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
آخری عشرے کے اعتکاف میں بھی گھر میں ایک طرح سے جہاں زیادہ اسلامی بہنیں ہوں تو وہاں پر اس میں عموماً گفتگو کا سلسلہ رہتا ہوگا کہ کون بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا، تم بیٹھو گے تو کام کون کرے گا، تو اس طرح کی چیزیں، تو ایسے میں درمیانی سوچ کیا ہونی چاہیے، جو بیٹھ رہا ہے اس کو کیا سوچنا چاہیے یا جو اور دیگر گھر کے افراد ہیں ان کو کیا سوچنا چاہیے
اعتکاف کے تعلق سے؟
جی ہاں، آخری اشرے کے
دل بڑا رکھنا چاہیے. ظاہر اب اگر ایک فرد اگر گھر کا دیکھے اسلامی بہنوں میں کوئی بیٹھ جاتی ہے اعتکاف میں، تو وہ ادھر اپنی جگہ پر رہتے ہوئے تو کام کاج بھی کر سکتی ہے، تعاون کر سکتی ہے، دھونا کھانا. ابھی اگر چولہا چلو کچن میں وہاں لانا دشوار ہوتا ہے تو اور کام بھی کر سکتی ہے نا. تو یہ کہ اس کو اصل یہ مسائل کھڑے ہوتے ہوں گے بہو کے لیے، بیٹی کے لیے نہیں ہوتے ہوں گے. تو یوں اگر بیٹی کو بٹھایا اور بہو کو بولا تم کام کاج پہ لگو تو وہ کرے گی تو صحیح اپنا گھر بچانے کے لیے، لیکن جو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی نا اس کو دنیا کا پانی کوئی پانی دھو نہیں سکتا. تو اس لیے بیٹی اور بہو کے ساتھ اگر انصاف کیا گیا تو دنیا اور آخرت میں بھلائی ملے گا، کہ اس کو نوکرانی نہ سمجھا جائے کہ وہ بھی آخر کسی کی بیٹی ہی ہے، اب آپ کی بیٹی بنی ہے تو اس کو بھی مان دیا جائے. تو اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بڑا دل رکھے کہ اگر ساس کا فیصلہ یہ ہے کہ اب یہ آپ کی ماں ہے، ایک طرح سے ساس کا فیصلہ یہ ہے کہ فلاں بیٹے گی تو لبیک، یا ہو سکتا ہے سالوں کی باریاں ہو جائے، اس سال یہ بیٹے اس سال وہ بیٹے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا اگر ساس بول دے کہ میں بیٹھوں گی تم سب کام کرو، پھر آنکھیں بند کر لینی چاہیے اور بالکل ان کو بیٹھنے دینا چاہیے کہ ذرا یہ بزرگ ہیں، عمر بھی بہو یا بیٹی کے مقابلے میں ان کی بڑی ہوتی ہے، وہ اتنا اس عمر میں کام کر نہیں پائے گی شاید، تو اس لیے ان کو یہ نہیں کہ سب کو ایک لکڑی سے آنکھا جائے کہ یہ بھی کام کرے وہ بھی کام کرے. تو اس طرح دل بڑا رکھ کر، عبادت کا ہے 10 دن کی بات ہے، تو تعاون کریں گے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ رمضان المبارک میں بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائیں گے تو کیا وہ کھانا شیطان کھائے گا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے.
کیوں نہیں کھائے گا؟ تو جو شیطان ابلیس ہے نا وہ قید میں نا، اور انسان کے ساتھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. تو وہ جو اپنے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے نا جس کو ہمزاد بولتے ہیں، یہ قید میں نہیں ہوتا، یہ بھی یہ گناہ کروا ہی رہا ہوتا ہے نا، اور کھاتا بھی یہی ہے بسم اللہ نہ پڑے تو. وہ ابلیس کے بجائے ہمزاد جو ہوتا ہے نا یہ کھا جاتا ہے کھانا. تو بہرحال بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت رمضان شریف میں بڑھ تو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی.
وہ آپ نے پرانی فیضان سنت میں جو ایک واقعہ لکھا تھا نا کہ ایک کا شیطان تھا، وہ باہر رہ جاتا تھا اور بھوکا رہ جاتا تھا، کیونکہ وہ جب گھر میں جاتا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے جاتا تھا، کھانا کھاتا تھا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاتا تھا، تو اس کا شیطان بالکل بھوکا رہ جاتا تھا، کمزور ہو گیا تھا. اور ایک شیطان بڑا مضبوط تھا، تو کہتا تھا کہ میرا میں جس کے ساتھ ہوں وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا نہیں ہے تو مجھے کھانا بھی مل جاتا ہے، گھر میں جاتا تو بسم اللہ پڑھتا ہے تو مجھے رہنا بھی مل جاتا ہے.
تیل لگاتا تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو میں تیل بھی لگا لیتا ہوں. اب تیل لگانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو 70 شیطان جو ہے نا وہ تیل لگانے میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ بھی حدیث پاک مدنی پنچورہ میں لکھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بسم اللہ تو ہرگز چھوڑنی نہیں ہے.
اعتکاف کے لیے اسلامی بہنیں اگر بیٹھتی ہے وہاں پر کیا کہتے ہیں اپنے کمرے کے اندر، تو ان کا جو پورا کمرہ ہوگا جیسے بیڈ روم ہوتا ہے، پلنگ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، اگر اسی کمرے کے اندر بیٹھ جائے گی تو یہ پورا کمرہ اس کے لیے مسجد بیت ہو جائے گا؟
جی اگر نیت ہے پہلے سے کہ مسجد بیت ہے، بیت کا کرنا ہے تو کوئی بھی جگہ مقرر کی جا سکتی ہے کہ یہ کمرہ مسجد بیت ہے.
اپنے ایک بیڈ جیسے عموماً ہم عام گھر کی مثال لیتے ہیں کہ ایک کمرہ ہے جس میں پلنگ بھی ہے اسی میں وہ سوتی بھی ہے، اور اب یہ نیت کرتی ہے کہ میں اسی کمرے کو مسجد بیت بناتی ہوں، یہیں سوؤں گی، یہیں کھاؤں گی، یہیں پیوں گی، اور چونکہ اس کمرے میں اٹیچ بات بھی ہے تو یہیں باتھ روم میں بھی چلی جایا کروں گی، تو باتھ روم میں جانے کے لیے پھر کہاں جانا پڑے گا؟ ضرورت کے تحت ہی جائے گی اندر. تو مطلب حاجت کے تحت، تو باہر کمرے سے نکلنے سے اچھا کمرے کے اندر ہی وہ اٹیچ بات ہے، تو وہ جو پورا کمرہ ہوگا جنرل جو آج کل ہمارے گھروں پلیٹ کے ساتھ، وہ پورا کمرہ اس کے لیے مسجد بیت ہو گیا، اب اس کمرے سے باہر نہیں نکلا.
باتھ روم جو اس کے لیے خارج مسجد بیت کا حکم ہوگا ہے، ایک کی چار دیواری، جیسے ہمارے یہاں چار دیواری ہوتے تو یہ باتھ روم وضو خانے یہ سب فنا مسجد میں شمار ہوتے.
تو یہ جنرلی طور پر جو ہمارے اسلامی بہنوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہوتی ہے، تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کی نیت سے یہ چند سوالات کیے ہیں، تاکہ یہ ایک اللہ کرے کہ ان کو بھی اس طرح اچھی انداز سے ثواب کمانے کے لیے ارتکاف کی سعادت نصیب ہو جائے. اچھا، روزے میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے بار بار غسل کر سکتے ہیں؟
کر سکتے، لیکن یہ کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھا نہیں ہے، عبادت خوش دلی سے کرے. اب ٹھیک ہے سخت گرمی ہے تو اس میں بار بار غسل کرے یا پانی والا کپڑا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن لوگوں پر اظہار کرنے کے لیے نہیں، اپنے طور پر تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں.
نماز پڑھنے کے بعد امام کے بارے میں دل میں خیالات آتے ہیں، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟
خیالات کیا آتے ہیں؟ اب برے خیالات آتے ہیں، آدمی صحیح نہیں ہے، تو بہرحال اس طرح وہ اگر وہ آدمی صحیح ہے تو اپنے برے خیالات کا علاج کیا جائے، نماز میں اس کے حرج نہیں ہے پڑھنے میں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میری اس سے ناراضی ہے امام سے تو میری نماز نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے. اگر امام شرائط پر پورا اتر رہا ہے تو پھر یہ کہ کوئی ناراضی بھی ہو گئی تب بھی امامت کا وہ حقدار ہے، امامت کا اہل بھی ہے، اس کے پیچھے نماز بھی بلا کراہت ہو جاتی ہے. لیکن اپنے خیالات کا، اپنے ذہن کا، اپنی سوچوں کا علاج کرنا چاہیے. حسن زن کا جام پینا چاہیے، حسن زن کا جام روزے میں بھی پی سکتے ہیں،
روزے میں بلکہ روزے کے اس سے روزے کی نورانیت اور روحانیت میں اضافہ ہو جائے گا،
بڑھ جائے گا.
ویسے بعض اوقات بڑے بے باک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں پھر امام کے بارے میں یا گھر کے بارے میں طرح طرح کے بیچارے کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور بہت گناہ کی طرف بڑھتے ہیں. امام کے بارے میں حسن ظن رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. صلو علی الحبیب. کیا نفس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟
کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا سوال ہوگا کہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟
ظاہر
اس کے لیے تو بہرحال یہ کہ مجاہدات، ریاضات، صحبتیں درکار ہیں، اور یہ وہ نہیں ہے کہ جس کو گن پوائنٹ پر ہم قابو کر لیں. اس کے لیے بہرحال یہ کہ اس کی مخالفت کی جائے، ایک صورت تو یہ ہے، یہ جو کہ اس کا الٹ کیا جائے. یہ بولتا ہے کہ آج تو بہت گرمی ہے، بس افطار کا ٹائم ہو تو سارا جگ شربت کا میں گھٹ گھٹا جاؤں، گلاس سے گزارا نہیں ہے، گلاس سے گزارا نہیں ہے، سارا جگ پیوں گا. تو اب بولے کہ میں شربت تو تجھے دیکھنے بھی نہیں دوں گا، نفس کی مخالفت. اچھا چلو ٹھنڈا پانی پلا دو. نہیں، ٹھنڈا بھی نہ، پانی سادہ ملے گا. اگر سادہ مانگتا ہے گرم پانی ملے گا. نفس کی مخالفت. بریانی کھانی ہے؟ نہیں، کھچڑی ملے گی. ہے بہت مشکل نا. تو بہرحال یہ کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نفس کی مخالفت کرے، اس کو کمزور کر دے، اس کی بات نہ مانے، کیونکہ نفس ہی ہے کہ اس کو انگلی پکڑو ہاتھ پکڑتا ہے. جیسے اس کی جو ہم بات مانتے جاتے ہیں نا، جو بولتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، جو بولتا ہے وہ پی لیتے ہیں، جو بولتا ہے وہ پہن لیتے ہیں، جو بولتا ہے وہ اوڑھ دیتے ہیں. جتنا بھی مطلب جس چیز کا وہ مشورہ دیتا ہے نا کہ آج تو یار فلا چیز کھانی ہے، تو ہم فوراً لبیک کہتے ہیں اور حاضر کر دیتے ہیں اور ہم کھا لیتے ہیں. فلا چیز آج پینی ہے، آج تو فلا ہوٹل میں جانا ہے، پہنچ جاتے ہیں. فلا تفریح کا چلنا ہے، چلو بھائی. وہ لباس جو ہے نا عید میں تو وہ لباس پہنیں گے، اس درجی کے بعد سلوائیں گے، پیسے زیادہ لیتا ہے لیکن سلائی کیسی کرتا ہے؟ تو پیسے زیادہ لے گا تو سلائی اچھی ہی لگے گی، حالانکہ جو کم لیتا مشین اس کے پاس بھی وہی ہوتی ہے، ہاتھ بھی دو وہی ہوتے ہیں، لیکن بس اس کا معیار ہوتا ہے، دکان اچھی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، تو وہ ذرا گاہک ہی تو گاہک سے ہی وصول کرے گا، جس کی دکان بیچاری کی سادہ ہے تو اس کو کم فیس میں بھی وہ چل جائے گا، اس کو خرچہ اتنا نہیں ہے، تو بڑی دکان والے کے بڑا بھاؤ ہوتا ہے تو ہم کو یوں لگتا ہے، تو بھائی نفس بولتا ہے ادھر سے سلوانا ہے، لبیک، اپنی عقل اس کے قدموں پہ قربان کر کے خرچے میں خرچے خرچے میں خرچے کیے جاتے ہیں ہم لوگ، تو یوں نفس ہمارا تگڑا اور پہلوان ہو جاتا ہے، جو ہم کو پٹک پٹک کے مارتا رہتا ہے، ہم کو سمجھ پڑتی نہیں ہے، تو اس کو قابو کرنے کے لیے اس کا الٹ کرنا پڑے گا، تہجد یعنی فجر کی سستی ہے، جیسے فجر کی سستی ہے تو بولے آج تو تہجد بھی پڑھوں گا، تو فجر میں سستی نہیں لاتا ہے، تو تہجد بھی پڑھے اور فجر تو پڑھنی پڑھنی فرض ہے، تو اس طرح مطلب اس کی مخالفت کر کے اس کو لٹکاتا رہے، وہ جیسا جتنا بولے اس کی اتنی زیادہ مخالفت کرے تو یہ قابو میں آئے گا، ورنہ اس کی مان ہم لوگ تو اس کی منن والے مانتے رہتے ہیں مانتے رہتے ہیں مانتے رہتے ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا، یہ باتیں بھی نہیں ہوں گی کہ یہ پتا نہیں کیا بول رہا ہے، یعنی نفس کی ایسی غلامی کا ہم نے وہ پہنا ہوا ہے ہار، ہم کو سمجھ بھی نہیں آتی یہ باتیں کہ بول کیا رہا ہے، نفس نے بالکل قابو کیا ہوا ہے، ہم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور بالکل یعنی کہ پتہ ہی نہیں چلتا، تو یہ صحبتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے مطالعے نہیں ہیں، تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو نفس کی چالوں کا کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے، جیسے احیاء العلوم ہے، کم از کم منہاج العابدین ہی پڑھ لیں، فیضان منہاج العابدین پڑھ لیں، مختصر ہے، کچھ تو پتہ چلے گا اس نفس کے مسائل کا، تو ہر معاملے میں نفس ہمارے وہ دخیل ہوتا ہے، ہر معاملے کا، یہ بولنے میں بھی دخیل ہوتا ہے، بالکل اس میں بھی یہ دے گا کیا، یار کیا معلومات یار، کیسے نکات ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ کیسا ہے، یہ یوں مطلب بندے کو یہ پساتا چلا جائے گا، وہ بھی اچھے اچھے الفاظ سوچ سوچ کے وہ برساتا رہے گا، خود کو پساتا رہے گا، تو یہ نفس کی چالیں بڑی خطرناک ہیں،
اس میں کیا خود کو پھنسائے گا، اچھے اچھے الفاظ نکال رہا ہے اور یہ سب کر رہا بولے، اس میں بھی خود کو پھنساتا رہے گا،
یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پر اپنی چھاپ پڑ رہی ہے، پریشر پڑ رہا ہے، یہ بھلے پڑھے یا نہ پڑھے، لوگوں کے سر سے گزر رہا ہو، اس کو تو یہ نفس تو ہی بولے گا یار، لوگوں پر بڑا تیرا امپریشن پڑ رہا ہے، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، اب بےچارے توجہ سے سنیے نہ تو کریں کیا، ابھی کیلا ملے گا، پانی ملے گا، تھکے ہوئے، گرمی ہے، اے سی ہے، تو ابھی بیٹھے ہوئے تو اپنے کو یوں کہ یار بڑی توجہ سے سن رہے، حالانکہ یہ گھڑی دیکھ رہے ہوں، سمجھے، یہ کب افطار ہو اور کب تھوڑی تلاوٹ پھیلا ہو کچھ ڈالے، یہ بھی نفس جو ہے یہ ترکیب ہے، ان کی بھی بےچاروں کی بنا رہا ہوگا، سب کی نہیں لیکن یہ مسکرا رہے ہیں، تو یہ بھی بولے گا یار اس میں بھی میرے لیے نفس کی شرارت ہے، یار بڑے دل کے چور پکڑتا ہے یہ تو، واقعی میں تو کیلے یاد کر رہا تھا نے پکڑ دیا، ہو گئی کرامت، اندھیرے میں تیر نشانے پر لگ گیا تھا، کرامت کا نام مل گیا،
ہم تو اسے نیچے کے معاملے کو بھی کرامت سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حضرت کی کرامت ہے، یہ فلاں کی کرامت ہے، فلاں کی کرامت ہے، تو کرامت کیا، چلے موضوع لیتے ہیں،
اللہ اللہ، کرامت جو ایسی بات جو ولی اللہ سے صادر ہو اور جو عادتاً محال ہو، عادتاً امپوسیبل ہو، ناممکن ہو، مثال کے طور پر یہ جیسے کہ سمجھو کہ یہ پنکھا گلاس کے باہر ہے نا، اس گلاس کے باہر جو پنکھا چل رہا ہے اس کو یہ گلاس کے اندر بیٹھا ہوا کوئی یوں اشارے سے روک دے تو یہ رک جائے، چلنا بند ہو جائے، مثال کے طور پر، تو اگر کوئی ولی اللہ اشارہ کرے تو یہ کرامت، اب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو آئیں گے نہیں ہے نا، تو ورنہ نبی سے کوئی ایسی بات صادر ہو تو وہ معجزہ، اظہار نبوت کے بعد، اظہار نبوت سے پہلے ایسا ہو نبی سے تو اس کو ارحاس بولتے ہیں، اور اگر کوئی فاسق و فاجر بھی دکھا سکتا ہے شعبدہ، یہ کہلائے گا استدراج، یعنی کوئی فاسق یا غیر مسلم یوں گلاس کے اندر سے اشارہ کر کے پنکھے کو روک دے. تو رک تو یہ بھی گیا لیکن یہ کرامت نہیں کہلائے گا, یہ استدراج کہلائے گا. تو یوں مت ہر ایک کی بات کو کرامت. اب بابا جی ہے وہ لمبی لمبی زلفے ادھر تک عورتوں کی طرح بال ہے اس کے, نماز ایک پڑھتا نہیں ہے, دو دو ٹکڑے گالیاں بکتا ہے, بولتے ہیں بابا بہت پہنچا ہوا ہے. یہ تو بالکل میں آپ کو ووٹ دوں گا, واقعی پہنچا ہوا ہے. کہ کہاں تک؟ خدا تک نہیں, شیطان تک پہنچا ہوا ہے, یعنی جو بے نمازی ہو پہنچا ہوا ہے. اب اس سے کوئی بات ایسی ہو جائے, کوئی مریض ٹھیک ہو جائے, کوئی کسی کا جن اتر جائے, کوئی جادو چلا جائے, تو بولیں گے یار یہ بابا صاحب کرامت ہے, کرامت دکھا دی یار, نے بڑا علاج کرایا تھا بابا نے ٹھیک کر دیا. تو یہ بابا کا استدراج ہے. اگر وہ جیسا بابا میں نے کہا بے نمازی, گالیاں بکنے والا اور لمبی لمبی زلفے رکھنے والا, اتنی اتنی داڑھی رکھنے والا, چھوٹی چھوٹی داڑھی, یا داڑھی منڈاتا ہے, یا اس طرح کا عورتوں سے ہاتھ چمواتا ہے, پاؤں دبواتا ہے عورتوں سے, یا اس طرح کا ہے, تو وہ بابا ظاہر فاسق ہے. اور فاسق سے کرامت ظاہر نہیں ہوتی, اس سے استدراج کا اظہار ہوتا ہے, وہ استدراج کہلاتا ہے, کمال نہیں ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر.
یہ بھی ارشاد ہمیں کہ نیک مسلمان سے اگر صادر ہو ایسی بات تو اسے کوئی کیا کہیں گے؟
ہاں, اس کو معونت, یعنی عام مسلمان سے کوئی بات صادر ہو تو معونت کہیں گے اس کو, ولی سے صادر تو کرامت. تو یوں مطلب اس کی یہ تقسیم ہے. لیکن یہ کہ ہم ہر ایک کو ولی بنا لیتے ہیں تو کوئی بات کرامت ہے, معونت بھی تو ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
زمزم نگر حیدرآباد سے محمد محب اتاری. امیر علیہ سنت کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنے اور نیک کاموں میں کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے, اس سے کیسے نجات ملے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
جان نکلتی ہے تو نکل نہیں جاتی, تو اگر اب وہ بے دلی سے بھی زکوٰۃ دے رہا ہے, چلو دے تو رہا ہو تو جائے گی. جیسا نماز پڑھنے میں ہم لوگوں کی جان نکلتی ہے, نماز دل سے کہاں پڑھی جاتی ہے اپنے سے, لیکن پڑھتے ہیں. تو یہ زبردستی بھی پڑھتے رہنا چاہیے تو عادت بھی پڑ جائے گی, لذت بھی آ جائے گی. عادت تو پڑی ہوئی ہے, لذت بھی آ جائے گی انشاءاللہ. تو اسی طرح زکوٰۃ میں جان نکلے تو بھی وہ زکوٰۃ دینی جو فرض ہے اس کو ادا کرنا چاہیے, اور اپنے نفس کو مارتے مارتے اس کیفیت میں لائیں کہ ہم خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیں, تو ثواب پھر زبردست ملے گا. جب دے ہی رہے تو خوش دلی کی طرف دل کو لے آئے, دینا یہ فرض ہے. وہ اچھے دل سے دیں, خوشی سے دیں, اللہ کا حکم مانتے, اس مصطفیٰ کا فرمان مانتے ہوئے عمل کرتے ہوئے ہم دیں گے تو ظاہر ثواب زیادہ ملے گا. اسی طرح اور خرچ کرنے میں تو وہ بھی اگر خوش دلی سے خرچ کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. نفس کو مار کر زبردستی بھی اگر ہم خرچ کریں گے رائے خدا میں, ثواب تب بھی ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
کیا قرآن پڑھتے وقت کچھ کھا بھی سکتے ہیں؟
پیاس لگی ہے, قرآن کریم پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا, تو شاید یہ پانی پینا اس کا ثواب کا کام ہوگا.
اب بن جائے گا
کہ دل لگے, تراوی پڑھ رہا ہے, تراوی میں بار بار یہ منہ پہ زبان ہونٹوں پھیر رہا ہے کہ پیاس لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, سلام پھیر کے پانی پیے گا اس نیت سے کہ تراوی پر مدد حاصل ہوگی, ثواب ملے گا. اسی طرح کوئی چیز کھانے میں جان پھنسی ہوئی ہے, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, ہاں وہی روک کر ہی کھائے گا, پڑھتے پڑھتے کھانا تو دشوار ہے. ہاں یہ مزے کی بات نہیں ہے.
کیا مزے کی بات نہیں ہے؟
کہ منہ میں کوئی چیز رکھ لی, اب پڑھے جا رہا ہے اور منہ میں, تو اس طرح تو وہ مخارج کے بھی مسائل, مداد کے مسائل, آداب کے مسائل, تو یہ تو پڑھنا نہیں مناسب. منہ صاف ہو جائے, اب تلاوت کر رہا ہے, آدھا پارا پڑھ لیا اور پڑھنا پورا پارا ہے, اب وہ یار بس وہ سموسہ جو رکھا ہوا ہے نا فریج میں اس کو ذرا نکالو یار. اب جی اب جان پھنسی ہوئی ہے اس میں کیا کرے.
جان تو پیچھے کا پھنسی ہوئی ہے. اچھا ٹھہرا رو رہا ہو گیا سموسہ بھی
گرم بھی کرے گا نا اس کو.
آتا سموسہ ہی ہے
رات کو لوگ کھاتے ہیں یار.
کھاتے ہیں بالکل
بالکل کھاتے ہیں بچہ کچا یہاں بھی ڈھونڈنے نکلتے ہوں گے. اب جیسے کہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا بعض رونے میں مصروف ہوتے ہیں رونے میں یا بس وہ نہیں کھانا ہے ان کو جتنا سمجھاتے اتنا زیادہ روتے ہیں جتنا مناتے اتنا زیادہ بےچارے وہ نہیں مانتے خیر پیر نہیں کھاتے. اب میں ان چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ جو افطار میں نہیں کھا رہے نا اب یہ بھی نفس کی کوئی چال ہو تو کہ ان کو مدنی مذاکرہ سننے نہیں دینا ہے. سارا دن بھوک کا ہے اور کھا نہیں رہا تو اب بھوک تو بڑھے گی. اب مدنی مذاکرہ ہوتا رہے گا یہ ڈھونڈتا رہے گا ادھر ادھر اس سے پوچھے گا یار کوئی کھانا بچا ہوا ہے تو بچا ہوا تو ہوتا ہوگا عام طور پر میں نے کھایا نہیں یار. یا ویسے ہی کہے گا بھوک لگی ہے. وہ ایک تعداد ہے جن کو تراوی کے بعد بھوک لگتی ہوگی
ہوتی
جس نے نہیں کھایا اس کو زیادہ لگتی ہوگی. تو یہ یوں مدنی مذاکرے سے بےچارے محروم رہ جاتے ہوں گے. تو اس لیے مغرب کے ٹائم پر افطار میں حسب ضرورت کھا لینا چاہیے تاکہ وہ اپنے مدنی مذاکرہ بھی تراوی میں بھی دکھ لیں گے. خالی پیٹ اگر تراوی پڑھیں گے ہاں کچھ کھا لیے افطار میں کوئی تگڑا افطار کر لیا ہے. ہمارے یہاں تگڑا بھی ہوتا تو ہے دکانیں قریب ہیں مل جاتا ہے سب کچھ.
اب تک پتا نہیں اندر کے کوئی حالات پتا نہیں ہے. ہاں بھیا اندر آتی ہے تگڑی
آتی ہوگی یا
آتی ہے ارے ہاتھ اٹھا رہے
سہن میں آتی ہوگی تو یہ یا تو وہ ہوں گے جو تگڑی افطاری کر لیتے ہوں گے. اب بھوک ہے ہی نہیں تو ڈالے گیا اس میں پھر چلو رو لیتے ہیں تھوڑا یہ ہوتا ہو واللہ اعلم. مطلب کسی کے بارے میں یہ فائنل ڈیسیزن لینا مشکل ہے نہ اس کو بولنا چاہیے اس طرح دل آزاری ہو سکتی ہے. میں تو جنرل بات کرتا ہوں کہ کھانے کے ٹائم پہ بندہ کھا لے یا کھاتے کھاتے ٹھیک ہے اپنے ذوق شوق کا بھی اظہار کر لے کھا لے جب دوسرا بولے تو اس کا مان رکھ لے کھا لے. میں تو کبھی کھا بھی لیتا ہوں نہ کوئی بولتا نہ اور لو تو باہر ہاں میری اس کی دل جو ہی سے دو چار دانے بھی لے لیتا ہوں میں بےچارا بول رہا چلو کھا رہا ہے نا دل جو ہی ہوتی ہے اس سے نہیں تو وہ بولے گا تو اس کی ناک کٹے گی اپنے نہ بول دیں گے تو نہیں کھا جائے گا بےچارا وہ تھوڑا شرمندہ ہوگا.
یہ گھر میں نہیں ہوتا نا ایسا. گھر میں ابا بچوں کو بولے نا تو بچے بھی نہیں اٹھاتے. بچے نے محبت سے ابا کو یا اما کو بولتے ہیں تھوڑا کھا لو بولا نا پیٹ بھر گیا سمجھتا نہیں ہے.
دل جو ہی کرنی چاہیے. میں نے اس دن قصہ بتایا تھا دی وہ مجھے وہ حسن نظر نے بولا یہ جبا پہنو
باہر
باہر بتایا تھا تو میں نے جبا پہن لیا. بچہ بول رہا ہے اس کی حوصلہ سے ہوگی اس کی دل جو ہی ہوگی کہ دل خوش ہوگا آپ تو اس کو یاد بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ دل جوئی کا ثواب تو ملے گا نا. جتنا ہو سکے جو آسان ہو اور اپنے اوپر اتنا گرا بھی نہیں گزرتا ایسا کہ دو دانے ڈال لیا بھلے وہ مٹھی بھر کے نہیں ڈالی مٹھیاں بھر کے بھی کھا رہے ہوتے
ایسا
گرم نہیں مطلب اتنا بڑا نوالا لیتے ہیں اتنا بڑا نوالا لیں گے اب وہ منہ میں تو جا نہیں پا رہا تو اب اس میں گرتا ہے الٹے ہاتھ سے پھر پھانک لیتے ہیں. حالانکہ الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے سیدھے ہاتھ میں رکھ کے کھانا چاہیے. تو اتنا لے کے گرا گری نہ کرے بڑا چھوٹا نیوالا لینا چاہیے. یہ ہرس کی علامت ہے.
گھر میں جو ہمارے دیکھ اور سن رہے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بڑے مدنی پھول ہیں. مطلب جیسے کہ بچوں کے ابو نے کہا بچوں کی امی کو کہ تھوڑا لے لو تو دل رکھنا دل جو کرنا یا اس نے کہا بچوں کے ابو کو کہ تھوڑا اور تو وہ تھوڑے سے مرا بھی تھوڑا جیسا بھی دو چار دانے ہی تو دل رکھنے کے لیے اسی طرح بچے والدین کے لیے والدین بچوں کے لیے بھائی بہنوں کے لیے بہن بھائیوں کے لیے اگر اس طرح کا کوئی ماحول گھر میں بن جائے نا تو مدینہ مدینہ.
یا تو دوسرے کو نہیں کھانے دیتے یار ایسے ہوتے جیسے تھال لے کے ڈالنے والے آتے ہیں نا اس کو نہیں کھانا ہے تو یہ روک دیتا ہاتھ نہیں ڈالو. حالانکہ دوسروں کو کھانا ہوتا ہے بعض اوقات. یہ میں نے پہلے بھی اس پہ تبصرہ کیا ہے اور ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ اس نے ایک نے تو روک دیا دوسرا پریشان پھر آخر کچھ لمحوں تک اس نے صبر کیا، پھر اشارہ کیا جاتا. تو یہ کہ اپنے کو نہیں کھانا تو کم از کم یہ بول دے کہ مجھے نہیں کھانا، ان کو پوچھ لو. تو یہ اس میں دل جوئی ہوتی ہے، ورنہ بیچارہ ایک کی خوراک زیادہ کسی کی کم. اور بعض اوقات خود بھی مروت میں منع کر دیتا ہے، یہ بھی ہے کہ وہ نہیں ڈالو، پھر زبردستی ڈالتا تو وہ بھی لگا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھا ہے میں نے، کھا رہا ہوتا ہے. اچھا اب یہ کہ تھال لے کر آیا تو تھال میں ڈالوں، اور چاروں اتفاق رائے سے کہ ان کا پیٹ بھر چکا ہے، تو اب یہ نہیں کہ وہ اس کی دل جوئی کے لیے دوسرا تھال بھروا دے، پھر وہ کھانا، پھر وہ کھانے کی کوالٹی نہیں رہے گی. اس لیے اس کو منع کرنے میں حرج نہیں ہے، نہ اس سے اس کی کوئی دل آزاری یا شرمندگی بھی اس میں نہیں ہوتی ہے. وہ جو اخلاقی طور پہ کہہ رہے نا کھاؤ، اس میں کھا لینے میں دل جوئی کا زیادہ چانس ہے، واللہ اعلم. لیکن تو تھال کیونکہ یہاں مجبوری ہے کہ وہ تھال تو ڈال دے گا، اس کی جیب سے ہوتا تو وہ شاید نہ ڈالتا، اس کو تو پتا ہے کہ میری جیب میں سے جانا نہیں، اس نے ڈالنا ہے، میرا وزن کم ہو جائے گا. لیکن یہ کہ وہ کھانا جو ہے پھر شاید آزمائش نقصان. اگرچہ ہمارے یہاں یہ پھینکتے تو نہیں ہے، یہ تھال بھرے بھرے
نہیں، ہم پہچان لے جاتے ہیں، نظام ہے. بلکہ ہماری مجلس بنی ہوئی ہے، جو کھانا جو بچ جاتا ہے اس کے تحفظ رزق ہماری مجلس ہے، مجلس تحفظ رزق. اور جو بھی کھانا ہمارا بچتا ہے، اس بچے ہوئے کھانے کا درست استعمال کرنے کے لیے، تاکہ یہ اناج، یہ کھانا ضائع نہ ہو، باقاعدہ ایک شعبہ بنا ہوا ہے الحمدللہ. اور ہمارا یہاں فیضان مدینہ کے پیچھے کولڈ اسٹوریج بھی ہم نے بنا کر رکھا ہے، تاکہ کھانے کو سنبھالا جا سکے. انسان کیا برادری سے باہر، یعنی برادری سے باہر شادی کی جا سکتی ہے؟
ہاں، اگر کف جوڑ ملتا ہے مسلمان شادی تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ خاندان میں برادری میں کرنے کے اپنے فوائد ہیں، کہ ایک دوسرے کے رسم و رواج کا پتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی انکوائری آسان ہوتی ہے. اور اب گھر والے بھی جب کہہ رہیں گے برادری میں کرو، اب وہ زبردستی باہر کرنے سے گھر کا ماحول خراب ہوگا، لڑائی جھگڑے پریشانی ہوگی. تو یوں مطلب کرنا برادری میں چاہیے. اب اور زبان والی میں کیا، یا اردو والا ہے تو عربی میں کیا، تو پھر بعض وقت وہ بھاگنے بھگانے کے مسائل بھی ہوتے ہیں، وہ زبان نہیں سمجھ آتی تو گھر والے پریشان.
بہت درست بات فرما رہے ہیں، طور طریقے رہنے سہنے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تقریباً برادری اور کمیونٹی میں ایک جیسے ہوتے ہیں، اور الگ الگ برادری کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، تو پھر میچنگ کے بھی رہنے سہنے کے بعض اوقات مسائل ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ اب ارشاد فرمائے کہ کیا حاملہ عورت مہندی لگا سکتی ہے؟
کوئی حرج نہیں ہے.
اب اس سے ساتھ سوال ہے کہ زیادہ تر سوال آپ دیکھیے کہ اس طرح کہ حاملہ عورتوں کی، جب بچے کی جہاں امید ہوتی ہے کہ جناب وہ سورج کے ان میں تو چھری اور چاقو اور چمچہ اور یہ اور وہ فلاں، یہ انہی کے لیے اتنے زیادہ مسائل کیوں پیدا ہے؟ وہ ویسے ہی بےچاری مسئلے میں ہوتی ہے،
مسئلے میں ہوتی ہے اور اس کو ایسا ستاتے ہوں گے،
یہی
یوں نہیں کرنا ہے، ادھر نہیں کھڑا رہنا ہے، ادھر نہیں ٹیک لگانا ہے.
اب مہندی لگانا تو اس کو روکیں گے، تو مہندی کیوں لگاتی ہے؟ اب مہندی لگا تو کیا بچہ کیا مہندی والا نکلے گا کیا؟ مطلب ایسا تنگ کیا ہوا ان کو؟ میں تو واقعی کئی دفعہ آپ نے بھی کتنی دفعہ مسئلے بیان کیے، ان کو اتنا تنگ کرتے بیچاریوں کو یار، تو تھوڑا ان کو تسلیاں دے دو نا بابا. ٹھیک ہے، پھر ہو گیا کام. اچھا یہ ارشاد فرمائیے، انگوٹھی پہننا سنت ہے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پہنتے
انگوٹھی؟ اس کے لیے سنت ہے کہ جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہے، مہر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی تھی جس سے مہر لگائی جاتی تھی، مکتوب لیٹر پر. اور مجھے مہر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اب مہر انگوٹھی سے تو میں نے دیکھا نہیں کوئی لگاتا ہو، تو اب کوئی بھی نہیں لگاتا. جیسے قاضی ہے جج، انگوٹھی سے مہر لگانا تو اب وہ بھی نہیں لگاتے، مفتی اس کو بھی مہر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی مہر نہیں لگاتے انگوٹھی سے. تو اسٹیمپ آ گئی ہے، اس کے نعمل بدل آ گئے، تو یوں لگتا ہے کہ اب کسی کے لیے بھی ان مانو کر سنت نہ رہی. اب بھی کوئی مفتی صاحب اس سنت کو زندہ کرنا چاہیں، अंगूठी से मोहर लगाना चाहें और वो मोहर की अंगूठी बनाते हैं, उन्हें सुन्नत का सवाब मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो खाली खाली जो अंगूठी पहनते हैं हमारे यहाँ और इसको मतलब यानी कोई कार्य सवाब समझते हैं, तो ये गलत फहमी है, सुन्नत भी नहीं है, सवाब भी नहीं है। बल्कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का फतवा यही है कि अंगूठी पहनने से बचना बेहतर है। और हाँ, ईद, बकरीद, मीठी ईद, अभी जो ईद उल फित्र आनी है उसमें अंगूठी पहनना मुस्तहब है। अच्छा, अब फिर वही अंगूठी भी कौन सी, यानी जो अंगूठी पहनना अब भी बेहतर नहीं है वैसे, वो भी अंगूठी वो जो जायज अंगूठी, इतने बड़े बड़े अंगूठे चढ़ा लेते हैं तो वो जायज थोड़ी होते। चांदी की एक अंगूठी एक नग, यानी एक नगीने की, स्टोन हो या प्लास्टिक का हो जो भी हो, एक हो तो चांदी की एक अंगूठी एक नग की के वजन में 4.5 माशे यानी 4 ग्राम 374 मिलीग्राम 4 ग्राम एंड 374 मिलीग्राम से कम हो पहनना जायज है। अगर चे बेहाजत है मोहर, यानी चाहे वो मोहर स्टैंप लगाने की जरूरत ना भी हो, मगर इसका तर्क यानी जिसको स्टाम्प की जरूरत ना हो उसके लिए जायज अंगूठी भी न पहनना अफजल है, और जिनको अंगूठी से स्टाम्प लगानी हो उनके लिए मोहर की गरज से पहनने में खाली जवाब, यानी सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि सुन्नत है। हाँ, तकब्बुर या जनानापन का सिंगार, यानी लेडीज स्टाइल की टिप टॉप, या और कोई गरज, या और कोई गरज है मजमूम, यानी काबिल मजम्मत मकसद है, मकसद नियत में हो, तो एक अंगूठी ही क्या, इसलिए से तो अच्छे कपड़े पहनने भी जायज नहीं। ये सारी तफसील फतावा रज़विया जिल्द 22 वॉल्यूम 22 पेज नंबर 141 पर ये कुछ आसान करके बयान की गई है।
101 मदनी पुल है ना रिसाला, ये 163 मदनी पुल,
ये रिसाला है, मकतबतुल मदीना से लिया जा सकता है, तलब किया जा सकता है। 163 मदनी पुल ये रिसाले का नाम है।
حضرت صاحب، میں غلام محی الدین عرض کر رہا ہوں، میرے بیٹے محمد قمر کو آپ سے بیعت کرانی ہے اور بیٹی زینب کو آپ سے بیعت کرانی ہے، آپ کا مرید بنانا ہے، ان دونوں کو مرید بنا کے مہربانی فرمائیے، اور میری زوجہ وہ آپ سے طالب بننا چاہتی ہے، مہربانی فرما کر اپنی سرپرستی میں لے لیجیے، جزاک اللہ۔
سلسلہ عالیہ قادری نے جو ہم داخل کر دیا اور ان کو طلب بیعت میں لے لیا۔
الحمدللہ آج ہمارے ساتھ اس وقت لیا سے اسلامی بھائی نظر آ رہے تھے، لیا پنجاب، جو ہمارے ساتھ، اچھا بارش ہو گئی وہاں پر،
جی جی،
اللہ اللہ، صدر آباد ہمارے ساتھ حسب معمول الحمدللہ ہیں، اور بھی مختلف مقامات سے عاشقان رسول الحمدللہ ہمارے ساتھ مدری مذاکرے میں شریک ہیں، اور مستقل بنیادوں پر شریک رہنے کی بھی مدنی التجا ہے۔
محمد نواز عطاری، ضلع رحیم یار خان، میرا سوال یہ ہے، کسی کے کپڑوں سے بو آنا یا منہ سے بو آنا اس کو خود محسوس نہیں ہوتی، ساتھ والے جو ہیں ان کو محسوس ہوتی ہے، ایسا مسجد میں جانا کیسا، شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔
اگر بدبو آتی ہے تو پھر مسجد میں داخلہ حرام ہے۔
آپ سے عرض یہ تھی کہ روزے میں تیل یا سرما یا خوشبو لگا سکتے ہیں یا نہیں؟
جی ہاں، لگا سکتے ہیں، دوپہر کو بھی لگا سکتے ہیں، شام کو بھی لگا سکتے ہیں، صبح بھی لگا سکتے ہیں، ان تینوں چیزوں کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔
میرا نام عبدل جبار ہے، ہمارے گھر کوئی بھی چیز ہم خیرات کرتے ہیں نا تو کس کو دیں، محلے میں کس کو دیں، کیا معلوم ہوگا کہ کون آدمی اس کا مستحق ہے؟
پہلے تو اپنے رشتے داروں پہ دیکھیں، افضل یہی ہے کہ زکوٰۃ خیرات جو بھی اپنے رشتہ داروں میں دیں، اور اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو آپ سے ناراض ہے اس کو پہلے دیں، ناراض رشتہ دار کو خیرات دینا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. اور اس میں یہ کہ سوچا جاتا ہے ذہن غالب ہو جائے، سوچ غالب ہو جائے کہ یہ اقدار ہے دے دیا جائے، ظاہر اس کے لیے الٹراساؤنڈ تو کر نہیں سکتے، طرح پڑوسیوں میں دیکھ لے کہ جہاں آپ کا ذہن غالب آ جائے کہ یہ ہے بےچارا اقدار. بعض سفید پوش ہوتے ہیں جو واقعی اقدار ہوتے ہیں، ان کے پاس کافی یعنی کہ مالی طور پر مسائل ہوتے ہیں، یا بےچارے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور رکھ رکھاؤ کے لیے کپڑے بھی ان کو اچھے پہننے ہوتے ہیں، سواری بھی رکھنی پڑتی ہے، فون بھی موبائل، اب موبائل فون دیکھ کر ہم بولے کہ مالدار ہے تو یہ مشکل ہے، موبائل فون اب ضرورت کا ایک حصہ ہے، تو دے دل کھول کر دے.
اچھا دینے کیا آپ نے اگر دل کھول کر دے، بعض اوقات بعض لوگ ہوتے جو کہتے ہیں یار ضرورت ہو تو مانگ لینا، دیکھو مانگ لینا پلیز یار دیکھو مانگ لینا، تو یہ جو مانگنے پر جو اتنا زور دے دیتے ہیں ایسے کے بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ درست غلط
یار وہ جو بھی سفید پوش بولتے ہیں اسی کو، سفید پوش کو سفید کپڑے والے کو تھوڑی بولتے ہیں، سفید پوش اس کو بولتے جو مروت میں بول نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا، جھجکتا شرماتا خوددار قسم کا آدمی ہے، اس کو ڈھونڈ کے دیا جائے تو وہ تو مانگے گا نہیں، آپ بولو گے تبھی، اگر وہ مانگے گا تو پھر بےچارا سفید پوش نہیں رہے گا، ڈبا پڑ جائے گا. تو اس لیے وہ کہ جو نہ مانگے اس کو بھی دے دیا جائے. اور یہ اب مانگنا بول دینا تو یہ بےچارے کو کیوں آپ مجبور کرتے ہیں کہ آپ کے پاس عاجزی کرے اور منتیں کرے گا مجھے دو، اب پہلے اس سے کہ منتیں کرے دے دو نا، دھکے کھلاتے ہیں. صحیح بات ہے کہ چل کے آدمی دے آئے، پرسوں لے آنا، ترسوں لے جانا، ہفتے کے بعد لے جانا، جلدی آ جانا، تو یہ زکات دینے والا وہ احسان کرتا ہے، بےچارے وہ دھکے کھلا رہا ہے. صحیح بات یہ کہ جو زکات لے رہا ہے نا، جو ہم سے لے رہا ہماری زکات، وہ ہمارا محسن ہے، وہ احسان اس کا کہ ہمارے مال کا میل اٹھا رہا ہے، زکات مال کا میل ہے. تو یہ تو واقعی حقیقت میں کہ اگر ممکن ہو تو دے آنا چاہیے، اور عزت احترام کے ساتھ، حقارت کے ساتھ نہیں، طنز کے ساتھ نہیں، ایزا دے کر نہیں. قرآن کریم میں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اپنے صدقات باطل مت کرو احسان جتا کر اور ایزا دے کر، تو اس طرح دے سنائے بھی نہیں، میاں تو میرے کو دعا دو تم کو نوکری پہ میں نے لگایا، گھر اس کو کتنا دل دکھے گا اس کا، آپ نے لگایا تو نیت کرے گا آدمی کسی کو اگر نوکری پر لگاتا ہے ثواب کی نیت کرے، اللہ کی رضا کے لیے لگا دے، اب پھر احسان جتانا کیا. تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے مسائل بھی ہیں، احسان جتائیں گے سب کے سامنے بول دیں گے کہ اس کو تو میں نے یوں کیا، میں نے وہ دیا، تو واسطر اللہ وہ بولتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے، سیدھے ہاتھ سے دو الٹے ہاتھ کو پتا نہ چلے، اتنا چھپا کر رائے خدا میں بندہ دے. جہاں ضرورت ہو، جیسے کہ کسی ادارے کو دیا، مسجد کو دیا، جہاں ضرورت ہے تو اظہار کرنے کی، تو وہاں رج نہیں ہے کہ دوسرے کو اس سے ترغیب ملے گی، تو اس لیے دوسروں کے سامنے دیا تو بھی حج نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے اپنا عمل ظاہر نہ کرے.
اور میں ایک کو جانتا ہوں جو دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ اور اپنے دیگر ڈونیشن مدنی عطیات وغیرہ دیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کا ایک جملہ مجھے پسند ہے، جب ان سے چندہ لے کر جب ان کا شکریہ ادا کرے نا تو وہ سویں کہتے ہیں شکریہ کی چیز کا، شکریہ آپ کا کہ آپ میرے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے. یار
ماشاءاللہ
ایسے لوگ بھی ہیں. جی کال چلائیے.
اگر کوئی اسلام بھی وضو کر رہا ہو اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہو یا کڑی ہو اس سے وضو ہو جاتا ہے؟
اس کو اگر اتنا جام ہے یہ ٹائٹ ہے کہ پانی اس کے نیچے نہیں بہتا تو وضو نہیں ہوگا. البتہ اس کو نکال لے یا جگہ بدل دے، اس کی تھوڑا آگے پیچھے کر کے پانی بہا دیں گے تو پھر اگر اس جگہ پر پانی بہ گیا تو وضو ہو جائے گا.
جناب یہ بتائیں کہ جو یاقوت اور مرجان ہے اس کی انگوٹھی پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جائز ہے، جبکہ وہ جو بتایا گیا وزن چاندی کا جو وزن بتایا گیا مرد کے لیے یہ وزن کی قید ہے چاندی کے، باقی عورتوں کے لیے سونے چاندی کی جتنے بھی وزن کی انگوٹھی پہنتی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ فقہ شریعت و طریقت کا مجموعہ مدنی مذاکرہ۔